أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئ بأن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك على أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. آمنت بالله، صدق الله العظيم. قیامت کا علم اللہ ہی کے حوالے کیا جاتا ہے. جو بھی پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں، یا کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، یا کوئی مادہ حمل جنتی ہے، سب اللہ کے علم کے ساتھ ہے. اور یہ وہ دن ہوگا جب اللہ سب کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، سب کہیں گے ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے، اور ان لوگوں سے گم ہو گئے وہ معبود جن کو یہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ انسان بھلائی کے پکارنے سے اکتاتا نہیں ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو دل شکستہ ہوتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنے طرف سے کوئی رحمت چکھا دیں تو وہ ضرور بھی ضرور یہ کہے گا کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے میرے پروردگار کی طرف واپس بھیجا گیا تو بے شک پروردگار کے پاس میرے لیے اچھائی ہوگی۔ ہم ان کافروں کو بتلائیں گے، ہم ان کافروں کو ضرور بھی ضرور بتلائیں گے وہ سب کام جو انہوں نے کیے ہیں، اور ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، اپنا پہلو لے کر دور چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور پھر تم نے اس کا انکار کیا، اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور تک اس کی مخالفت کرتا ہو؟ ہم لوگوں کو ان کی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں اور ان کی جانوں میں، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ قرآن ہی برحق ہے۔ کیا آپ کے پروردگار کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ خبردار، یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کے اندر شک میں ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ خبردار، بے شک اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ حامیم اس سجدہ کی آخری آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 54 تک۔ سورہ حامیم السجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 54 تک۔ جو پچھلے درس میں آخری آیت تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے خلاف جائے گی۔ ہر شخص اپنے کیے کی سزا خود بھگتے گا، اور ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے اعمال کا بدلہ آخرت کے اندر پائے گا۔ اس پر مشرکین یہ کہتے تھے کہ پھر قیامت کب آئے گی، اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہے کہ جب بھی ان کافروں کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے۔ اور اسی لیے حدیث جبریل، جس میں جبریل علیہ السلام ایک طالب علم بن کر حاضر ہوئے تھے، ایک دیہاتی بن کر آئے تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسول عنہا بأعلم من السائل، جس آدمی سے پوچھا جا رہا ہے اسے پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامته، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اب آدمی پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، تو کسی ہر اس آدمی سے پوچھو اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہاری موت کب آئے گی، ظاہر ہے وہ تو نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی. اور یہ بات طے ہے کہ جب آدمی کا آخری سانس نکلا موت آ گئی, اس کی اپنی قیامت تو قائم ہو گئی. اب بڑی قیامت کب آئے گی وہ تو آئے گی آئے گی, جس طرح موت کا کچھ پتہ نہیں ہے اسی طریقے سے قیامت کے اصلی وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو اس کا علم ہے. اسی کو آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا, الیہ یرد علم الساعہ, اور الیہ یرد علم الساعہ, اس سے قرآن مجید کا 25 پارہ بھی شروع ہوتا ہے. جب قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم کیا گیا بہت بعد میں, تو اس وقت میں جو 25 پارہ ہے الیہ یرد کا پارہ کہلاتا ہے. تو الیہ یرد علم الساعہ, قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف پھیرا جاتا ہے, یعنی اس کا علم اللہ ہی کے حوالے ہے. اس کے آگے آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے کہ شگوفے اور گابھے سے پھل نکلتے ہیں اور مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے. اب اس وقت کائنات میں کتنے شگوفے ہیں اور کہاں کس کس کون کون سے شگوفے سے اور کون کون سے گابھے سے پھل نکل رہا ہے. گابا کہتے ہیں اس بڑے خول کو جس کے اندر پھول ہوتے ہیں, پھر وہ گابا پھٹتا ہے, پھر پھول نمودار ہوتے ہیں, پھر پھول جو ہیں وہ پھلوں کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں. اب کہاں گابے ہیں, کتنے پھٹ رہے ہیں, اس میں کتنے پھول ہیں, کتنے پھل ہیں, کتنے ہوں گے, اس کا علم کس کو ہے؟ کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے. اسی طرح کائنات میں کتنی مادائیں ہیں, انسانوں میں بھی مادہ اور نر ہے, جانور اور جنات کے اندر بھی نر اور مادہ ہیں, اور جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر نر اور مادہ ہیں. لیکن دنیا میں کتنی مادائیں ہیں اور کس کے رحم میں کیا ہے اور کب وہ جنے گی, اس کا علم کسی بھی انسان کو نہیں ہے, نہ کسی سائنسدان کو, نہ کسی ڈاکٹر کو, نہ کسی مردم شماری کرنے والے کو. تو یہ کوئی علم اس کا نہیں ہے. جتنی کائنات میں مادائیں ہیں ان میں سے کن کو حمل ٹھہرا ہوا ہے, کون کب جنے گی, اسی طرح کون سا پھل شگوفے سے کب کھلے گا اور کب پھلوں کی شکل اختیار کرے گا, یہ سارا کا سارا علم اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے. تو فرمایا گیا الیہ یرد علم الساعہ, قیامت کا علم اللہ ہی کے حوالے کیا جاتا ہے. وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا, اور جتنے پھل نکلتے ہیں اپنے شگوفے سے. وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَى, اور جو بھی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے. وَلَا تَضَعُ, یا مادہ کو ہم مادہ حمل جنتی ہے. إِلَّا بِعِلْمِهِ, مگر یہ کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے, یعنی ان سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. میں نے با محاورہ ترجمہ کر دیا, ورنہ نفی کا بھی ترجمہ ہے کہ شگوفوں سے پھل نہیں نکلتے اور مادہ کو حمل نہیں ٹھہرتا اور مادہ نہیں جنتی, الا بعلمی, مگر یہ کہ اللہ کے علم کے ساتھ ہے, اللہ ہی کو اس کا علم ہے. مخلوق میں کسی انسان کو, کسی جن کو, کسی مخلوق میں سے کسی کو اتنا علم محیط نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو بعض غائب چیزوں کا تو علم ہو جاتا ہے, اسباب کے بنا پر یا کشف کے بنا پر یا آلات کے بنا پر, لیکن وہ علم صرف جزی ہوتا ہے, علم کلی نہیں ہوتا, علم محیط نہیں ہوتا. اب جب حمل ٹھہر جائے گا, ماں کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا, مادہ کو علم ہو جاتا ہے, ڈاکٹروں کو بھی آلات کے ذریعے سے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے علم ہو جاتا ہے. لیکن یہ علم کہ کائنات میں جتنے حمل ہیں اور انسانوں کے یا مادہ جانوروں کے, کس کس کے پیٹ میں کتنا کتنا حمل کس کتنے وقت کا ہے, اس کا علم حقیقی, علم محیط, علم کلی, علم استغراقی, یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے, کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اس کو فرمایا گیا کہ شگوفوں سے پھل نہیں نکلتے, کسی مادہ کو حمل نہیں ٹھہرتا, کوئی مادہ جنتی نہیں ہے, الا بعلم, مگر اللہ کے علم کے ساتھ. آگے فرمایا گیا کہ یہ تو دنیا کا حال ہے, اور اس دنیا میں سارا علم حقیقی، محیط، استغراقی، علم غیب، ذاتی، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اس کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی بتوں کو شریک ٹھہراتا ہے، کوئی اور کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے۔ قیامت کے دن جب سب اللہ تعالی کے سامنے ہوں گے، اس وقت میں اللہ تعالی فرمائیں گے کہاں ہیں میرے شریک۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن اللہ سب کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، کہاں ہیں وہ بت اور وہ طاقتیں جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ قالوا آذناك ما منا من شهید، سب کہیں گے، حتیٰ کہ کافر بھی کہیں گے آذناك، کہ ہم آپ کو یہ بات بتلاتے ہیں، ما منا من شهید، کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اب یہ جو کہیں گے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ توحید برحق ہے اور حکم آپ ہی کا چلتا ہے، اور آپ کے جتنے شریک تھے سب وہ معبودان باطل تھے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ اپنے شرکی کا انکار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ آذناك ما منا من شهید، ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے، یعنی ہم نے اس کی گواہی نہیں دی۔ بہرحال عالم آخرت میں، میدان محشر میں، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک، قالوا آذناك ما منا من شهید، سب کہیں گے کہ ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں ما منا من شهید، کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ہم میں سے اس کا قائل نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شریک ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تم بہت پکارتے تھے، کبھی اس بت کو پکارتے تھے، کبھی اس طاقت کو پکارتے تھے، اب یہ سب ختم۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور ان سے سب گم ہو گئے وہ معبود جن کو یہ اس سے پہلے پکارتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور ان سے گم ہو گئے وہ معبودان باطل جن کو یہ پکارتے تھے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کافروں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ ہم سخت غلطی میں تھے، ہم نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، اور وہ سمجھ گئے، جان گئے، یقین ہو گیا، مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، کہ اب ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ محیص کہتے ہیں بچنے کی جگہ، بچنے کی صورت۔ اور یہاں قرآن مجید نے ظنوں کا لفظ استعمال کیا، اور یہ یقین کے معنی میں ہے، اور یہ ظن کا لفظ عجیب ہے کہ ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ظن غالب کے معنی میں بھی آتا ہے، شک کے معنی میں بھی آتا ہے، اور وسوسے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی اور یہ سب معنی قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ قرآن مجید میں پہلے سپارے کے اندر ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، تو یہاں ما یظنون سے یقین مراد ہے، کہ ان کو یقین تھا کہ ہمارے پروردگار سے ملاقات ہوگی۔ اسی طرح سورہ حاقہ کے اندر ہے وَظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّ، ان کو یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملے گا، اس کی تیاری وہ کرتا رہا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّ۔ اور ظن جو ہے وہ شک اور وہم کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَّا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک علمی نقطہ ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے۔ تو یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، اور ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ اس کا کیا سمجھ گئے، سمجھ گئے، وظنوا، اور وہ سمجھ گئے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، اب ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آگے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے عجیب ہے، انسان کی طبیعت عجیب ہے کہ مانگتا رہتا ہے یہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو. چلو کوئی حرج نہیں، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذرا سی تکلیف پیش آتی ہے بالکل شکستہ دل ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تھک کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب اس کے بعد اسے کوئی رحمت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے، اکڑنا شروع کر دیتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے میری محنت سے ملی ہے، میں نے کام کیا تھا، میں نے یوں کیا پھر یوں کیا پھر یوں کیا، اس لیے یہ ہو گیا. ادھر پہلے پریشان تھا تو دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، اور جب وہ کام ہو گیا اللہ کو بھی بھول گیا، اس کی رحمت کو بھی بھول گیا، اور اپنے بازو پر نظر ہو گئی، اپنی تدبیروں کو سوچنے لگا، میں نے یوں کیا اس لیے یہ یوں ہوا ہے. اور حاصل اس کا یہ ہے کہ انسان نہ تو تکلیف کے وقت میں صبر کرتا ہے اور نہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، حالانکہ انسان کو صبار بھی ہونا چاہیے، شکور بھی ہونا چاہیے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، چاروں طرف سے آپ کو راستے بند معلوم ہوتے ہوں اور لگتا ہو کہ کوئی نجات کی صورت نہیں ہے، تو بھی آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہیں نہ کہیں سے اس میں راستہ پیدا فرما سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، مجھے صبر کا حکم ہے، میں صبر کروں گا، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برسنی شروع ہو جائیں، اس وقت میں ضروری ہے کہ آدمی اس کو اپنا کمال، اپنی بزرگی اور اپنی استعداد، اپنی طاقت نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے، آدھا صبر آدھا شکر. ایمان کے دو حصے، آدھا صبر آدھا شکر. کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں تکلیف ضرور آتی ہے، اور یہ دنیا ہے اس میں راحت ضرور ملتی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو صرف تکلیفیں ہی تکلیف ہوں یا راحتیں ہی راحتیں ہوں. یہ دنیا تکلیف اور راحت کا گھر ہے. تکلیف پیش آئے گی صبر کریں گے، اور راحت پیش آئے گی شکر ادا کریں گے. اور صبر کرے گا تو بھی آخرت کا ثواب ملتا ہے، شکر کرے گا تو بھی آخرت کا ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مومن کی اس پر بڑا تعجب ہے، یعنی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، ہر حالت میں اسے ثواب ملتا ہے. لیکن یہ ہے مومنین کا حال. لیکن عام انسان تکلیف میں صبر نہیں کرتے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں اس وقت شکر ادا نہیں کرتے. ان لوگوں کا حال قرآن مجید نے ذکر کیا، آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، لا يسأم الانسان من دعاء الخير. انسان تھکتا نہیں ہے اچھی چیزیں مانگنے سے، انسان تھکتا نہیں ہے اچھی چیزیں مانگنے سے، تھکتا نہیں ہے اچھی چیزیں مانگنے سے، مانگتا رہتا ہے. اب وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اور اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو شکستہ دل ہو کے، نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے. انسان خیر کے مانگنے سے تھکتا نہیں ہے، مانگتا رہتا ہے، یا اللہ یہ دے دے، امتحان میں کامیاب کر، امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ اچھی ملازمت کر دے، اچھی ملازمت مل گئی، اللہ تنخواہ بڑھا دے، تنخواہ بھی بڑھ گئی، یا اللہ منگنی کرا دے، منگنی بھی ہو گئی، اللہ نکاح آسان کر دے، یا اللہ ولیمہ آسان کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ. ظاہر انسان کی حاجتیں ہیں، مانگے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو مانگ رہا ہے جب مل رہا ہے تو شکر تو کرے، اور اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے تو صبر تو کرے. قرآن کہتا ہے کہ نہ صبر ہے نہ شکر ہے، بس مانگے جاؤ اور جناب ذرا سی تکلیف پیش آ جائے اللہ کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ نے جناب ہمارا یہ کام نہیں کیا یہ کام نہیں کیا۔ ارے اس سے پہلے جو تجھے پال پال کے اتنا ہٹا کٹا جوان کر دیا، اتنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی، اس پہ تو شکر کرتا نہیں، اور ایک تکلیف تجھے پیش آ گئی تو نے اللہ تعالیٰ کی شکایتیں شروع کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن کہتا ہے لا يسمو الانسان من دعاء الخير، انسان بھلائی کے مانگنے سے تھکتا نہیں ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو شکستہ دل نا امید ہو جاتا ہے۔ یئوس کہتے ہیں اس آدمی کو جس کا دل ٹوٹ گیا ہو، اور قنوط کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ گیا ہو۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، فلاں آدمی تو قنوطی ہے، قنوطی کا مطلب بالکل نا امید ہے، اس کو کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، اپنا بیٹھا سوچتا رہتا ہے۔ تو حالانکہ انسان کو نہ تو بہت اترانا چاہیے نہ بالکل نا امید اور قنوطی ہونا چاہیے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں راحتیں بھی ملتی ہیں تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں، راحتیں ملیں شکر ادا کرو، تکلیفیں پیش آئیں نا امید مت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس کا ترجمہ کیا مصیبت کے بعد راحت، اور اس میں بہت ساری روایتیں اور واقعات جمع کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ضرور ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے انما العسر یسرا انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اگر تنگی ایک ہوتی ہے تو آسانیاں اس کے بعد دو ہوتی ہیں، دنیا کی بھی آسانی ہوتی ہے آخرت کی بھی، اس کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے، ڈبل آسانی انسان کو ملتی ہے۔ لیکن انسان بہت جلدی نا امید ہو جاتا ہے، خدا کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، شکستہ دل ہو جاتا ہے، مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور نعوذ باللہ بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ سے ناراضی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب انسان کی خرابی کی بات ہے، وہ پروردگار جو ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے، اس سے کیسے ناراض ہوتے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو تمہارے لیے مفید ہی نہ ہو۔ ایک بچہ ہے، وہ باپ سے کہتا ہے انگارہ مجھے دے دو، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، کتنا دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ باپ کو پتا ہے کہ انگارہ اگر میں نے اس کو دے دیا تو یہ تو ہاتھ جلا دے گا اپنا، وہ نہیں دیتا۔ تو اگر آگ کا انگارہ بچہ مانگے اور باپ نہ دے اور بچہ ناراض ہو جائے تو کیا اس کی ناراضگی درست ہوگی؟ یہی حال انسان کا ہے۔ انسان بعض اوقات ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے، اور یہ آدمی بے وقوف ہے، یہ جناب نا امید بھی ہو جاتا ہے، دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی شکایت بھی کرنے لگتا ہے، جو خطرناک صورت اختیار کر جاتی ہے، کفر تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کو فرمایا قرآن مجید نے کہ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، انسان بھلائی کے مانگنے سے تھکتا نہیں ہے لیکن اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دل سے نا امید ہو جاتا ہے اور نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ نا امید تھا، تھک کے بیٹھ گیا، پھر ہم نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، بڑا خوش ہوا، جب خوش ہوا اب شکر نہیں ادا کرتا، اب کہتا ہے کہ جو مجھے نعمت ملی ہے میں اس کا مستحق تھا، مجھے ہی ملنی چاہیے تھی اور میری ہی تدبیر سے ملی ہے، اپنے اوپر نظر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ذَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں، مِنْ بَعْدِ ذَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس کے بعد ہم اس کو کوئی رحمت عطا کرتے ہیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ ضرور بضرور یہ کہے گا کہ یہ تو میری تھی، یہ تو میرے لیے تھی۔ اور میرے لیے تھی کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ مجھے دیتا، میرا ہی حق تھا، نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ کہ یہ تو میرے لیے تھی کیونکہ میں نے یہ کام کیا وہ کام کیا، فلاں سے سفارش کروائی، فلاں کو خط لکھا، فلاں کو پیسے دیے، فلاں کو اس لیے یہ کام ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو میری ہے۔ اور کافر کا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حال ہے، قرآن کہتا ہے کہ کافر یہ بھی کہتا ہے کہ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ چیز ضرور بھی ضرور کہے گا کہ یہ چیز میری ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں قیامت کو کے بارے میں گمان نہیں کرتا کہ وہ قائم ہوگی، میں گمان نہیں کرتا، میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے میرے پروردگار کی طرف واپس کیا گیا، اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، تو بے شک میرے لیے اللہ کے پاس بڑی اچھائی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ کافر کو شروع میں نا امید تھا، قنوتی تھا، نا امید ہو کے بیٹھ گیا، ہم نے اس کو رحمت دینی شروع کی اور طرح طرح کی نعمتیں دینی شروع کی، پیسے میں اضافہ ہوا، مکان، یہ وہ نعمتیں اس کو مل گئی، اب کہتا ہے ھذا لی، یہ تو میرے لیے ہے، وما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر قیامت قائم بھی ہوگی تو اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، اور چونکہ اللہ نے مجھے یہاں نعمتیں اتنی ساری دی ہوئی ہیں تو جب میں آخرت میں جاؤں گا تو یہی ساری نعمتیں دوبارہ مجھے ملیں گی کیونکہ میرا حق ہے، یہ کہنے لگتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، اور اگر مجھے میرے پروردگار کے پاس واپس کیا گیا تو بے شک پروردگار کے پاس میرے لیے اچھائی ہی اچھائی ہوگی۔ یعنی کافر مالدار یہ سمجھتا ہے کہ جب کفر کے ساتھ اتنا مال اللہ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے، بہت خطرناک، کہ آدمی پر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے بلکہ اس کو آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور پھر قیامت بھی اس کو یاد نہیں رہتی، موت بھی یاد نہیں رہتی، اگر کبھی کوئی موت یاد دلاتا بھی ہے اس کو تو سوچتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے بڑا راضی ہے، کیونکہ پیسے ہی اس کو وہ سمجھتا ہے کہ پیسے اس کو دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، تو اللہ نے مجھے پیسے دیے، مال و دولت دی ہے، اگر میں مر بھی گیا تو وہاں جا کے بھی اللہ مجھے ہی پیسے دے گا، مال و دولت دے گا، کیونکہ اس کے نزدیک ساری خیر صرف پیسے میں ہے، حالانکہ پیسے میں خیر نہیں ہے، پیسہ تو آزمائش ہے، پیسہ تو آزمائش ہے، کبھی اللہ پیسہ دے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ پیسہ لے کے آزماتے ہیں۔ سورۃ الفجر کے اندر پوری اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ جب ہم انسان کو طرح طرح کی نعمتیں دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے پروردگار نے میری بڑی عزت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو مبتلا کرتے ہیں، رزق تنگ کرتے ہیں، تو کہنے لگتا ہے ربی اہانن، میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا، کلا، ہرگز نہیں، نہ وہ اکرام تھا نہ وہ اہانت تھی، جب تمہیں پیسے دیے گئے وہ بھی تمہاری آزمائش تھی، جب تم سے پیسے لیے گئے وہ بھی آزمائش ہے، جس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا اس کے اوپر بڑا کرم ہے، یا جس سے پیسے لیے جا رہے ہیں اسی ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اسے ناراض ہے، نہیں، جس کو پیسے دیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو اور اس کو مزید دے رہا ہو تاکہ یہ اور جرم کرے اور پھر اس کو پکڑے، اور جس سے پیسے لیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو، پیسے اس کے حق میں مفید نہ ہو اس لیے کمی کی جا رہی ہو، یہ بھید ہیں کائنات کے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت دوبارہ آیت نمبر 50 اس وقت چل رہی ہے، تو فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انسان کو کوئی رحمت چکھائیں اپنی طرف سے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس کے بعد ہم اپنی طرف سے کوئی رحمت اس کو عطا کریں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ ضرور بھی ضرور یہ کہے گا کہ یہ تو میرے لیے ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے میرے پروردگار کی طرف واپس بھی کیا گیا، اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، تو بے شک پروردگار کے پاس میرے لیے اچھائی ہی اچھائی ہوگی. خود ہی فرض کر لیتا ہے کہ یہاں بھی اللہ نے مجھے پیسے دیے ہوئے ہیں، قبر میں بھی خوب آرام ہوگا اور میدان محشر میں بھی خوب آرام سے رہوں گا، خود ہی طے کر لیتا ہے. اور حالانکہ نہ اللہ پر ایمان ہے نہ اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت ہے. آگے قرآن کہتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ضرور بالضرور کافروں کو بتلائیں گے وہ کام جو انہوں نے کیے ہیں. وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. دھمکی ہے بہت سخت، کہ کیا سمجھتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں تو قبر بھی اس کی صحیح ہوگی، آخرت بھی اس کی صحیح ہوگی، کیسے کہ تم فرض کر رہے ہو. یہ جب تک ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اعمال صالحہ نہ ہو، اس وقت تک آدمی کی قبر اور آدمی کی آخرت کیسے درست ہو سکتی ہے. اس کو قرآن کہتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم ضرور بھی ضرور کافروں کو بتلائیں گے وہ کام جو انہوں نے کیے ہیں. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. آگے قرآن مجید کی آیت نمبر 51 ہے، اس میں ارشاد ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، ہم جب انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو لے کے دور ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے بہت چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور انسان کی حرکتیں صاف صاف ذکر کی ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اعراضہ، وہ اعراض کرتا ہے. اعراض کا مطلب منہ پھیر لیتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اپنا پہلو دور کر لیتا ہے. اور یہ انسان کا حال ہے کہ جوں جوں پیسہ آتا چلا جاتا ہے، جوں جوں دنیا کی نعمتیں آتی چلی جاتی ہیں، مسجد میں حاضری کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو مانگنے والے ہیں برے لگنے لگتے ہیں، اور سوچتا ہے کہ ابھی تو 5 کروڑ ہیں، اگر میں نے اس میں سے اتنے پیسے دے دیے تو 4 کروڑ 95 لاکھ ہی رہ جائیں گے. تو وہ ہر وقت اسی چکر میں رہتا ہے کہ 5 کروڑ کے اوپر اضافہ ہونا چاہیے، اس سے گنتی ایک پیسہ بھی نیچے نہیں آنا چاہیے. ہر وقت اسی چکر میں رہتا ہے، اور ہر نیکی اس کو بری لگتی ہے. صدقہ کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، روزہ رکھنے سے وہ گھبراتا ہے، نماز میں حاضری سے وہ گھبراتا ہے کہ پیسوں میں فرق پڑے گا، دنیا میں انہماک ہوتا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم نے انسان پر انعامات کیے، نعمتیں بھیجی، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اس نے اعراض کیا، اپنا پہلو لے کر دور ہو گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر چوڑی دعا والا ہوتا ہے. اب خوب نعمتیں برس رہی تھیں، اپنا بالکل مست تھا، مسجد بھی بھول گیا، جو نیکی کے کام کرتا تھا وہ بھی بھول گیا، دنیا میں منہمک ہوتا جا رہا ہے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، ایک کار سے 2 کاریں، ایک مکان سے دوسرا مکان، سرمایہ بڑھاتے ہی چلا جا رہا ہے، ہر وقت پیسے کی ہوس ہے، نیکی کا خیال ہی نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، ہر چیز کی طرف بس ایسی گزارے لائق. اور جب ذرا سی تکلیف آ گئی، یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اس دنیا میں کبھی بھی مسلسل راحت نہیں ہوتی، اس دنیا میں کبھی بھی مسلسل تکلیف نہیں ہوتی، یہ دنیا تکلیف اور راحت میں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، کبھی بہار کبھی خزاں، کبھی گرمی کبھی سردی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم نے انسان پر انعامات کیے، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، تو اس نے اعراض کیا، اپنا پہلو لے کر دور ہو گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچی، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو چوڑی دعا والا ہو جاتا ہے، چوڑی دعائیں کرتا ہے، بہت دعائیں کرتا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں تمہاری دعائیں قبول ہوں، تو جس وقت میں اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برس رہی ہیں، اس وقت میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کرو کہ یا اللہ ان نعمتوں کو ہمارے لیے قبر کی اور آخرت کی راحتوں کا بھی ذریعہ بنا. تو جو آدمی فراخی میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور پریشانی کے وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ سے نہ محبت کرتا ہے نہ اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتا ہے. اس کو صرف اور صرف اپنے پیسے، اپنی راحت کی غرض ہوتی ہے. اگر پیسہ مل رہا ہے، راحت مل رہی ہے، تو اچھا اچھا، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، پھیکا پھیکا، تھو تھو. حالانکہ یہ دنیا ہے، اس میں تو میٹھے کے ساتھ پھیکا بھی لینا پڑتا ہے، دن کے ساتھ رات بھی آتی ہے، بہار کے ساتھ خزاں بھی آتی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی آتی ہے. دونوں حالتوں میں آدمی کی حالت ایک جیسی رہنی چاہیے. اگر نعمتیں برس رہی ہیں تو بھی آپ کی مسجد میں حاضری اسی طرح ہو، اور جب تکلیف ہے تو بھی حاضری اسی طریقے سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایک جیسا ہو. اسی کو استقامت کہتے ہیں. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ تمام حالات میں ایک سیدھے راستے پر قائم رہیں، جنت کی طرف چلتے رہیں، چاہے نعمتیں برس رہی ہوں، چاہے تکلیفیں آ رہی ہوں، کیونکہ دنیا دنیا ہے، اس میں کبھی راحتیں ہیں کبھی تکلیفیں ہیں. اگر نعمتوں کے موقع پر اللہ کو بھول گئے اور پھر جب تکلیف آئی چوڑی چوڑی دعائیں کرنے لگے، تو یہ مسلمان کا یا جنتی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم نے انسان پر انعامات کیے، اس نے اعراض کیا اور اپنا پہلو لے کر دور ہو گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چوڑی دعا والا ہو جاتا ہے. اب یہاں یہ کہا ہے چوڑی دعا، چوڑی دعا کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن مجید کی دوسری جگہوں سے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دعا تو لمبی کرنی چاہیے، چنانچہ جتنی دیر تک آدمی دعا کرتا رہے گا وہ تو ثواب ہی ثواب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی دعائیں بھی کیا کرتے تھے. لیکن ایک ہوتی ہے لمبی دعا کہ آپ ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ ہے لمبی دعا. اور چوڑی دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک چیز ہے جو آپ کو پسند ہے بس وہی مانگ رہے ہیں، ہر قیمت پر مجھے یہ چیز ملنی چاہیے ورنہ اللہ میاں میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، بس یہ چیز مجھے ملنی چاہیے. گویا آپ کو صرف ایک چیز کی پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کے دیوانے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ محبت ہے نہ تعلق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا پروردگار سمجھتے ہیں تو زندگی بھر کی حاجتیں اس سے مانگیے، وہ سب حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. لیکن ایک ہی چیز کے پیچھے آپ پڑ گئے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہو سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے مفید نہ ہو. آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک جگہ نکاح ہو، اسی کو مانگے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں نکاح آپ کے لیے مفید نہ ہو، اس سے بہتر لڑکی اللہ تعالیٰ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ چاہتے ہیں یہی مکان ملے، یہی کار ملے۔ ارے بھائی، کاریں دنیا میں بہت ہیں، مکانات دنیا میں بہت ہیں، ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی چیز کے جب آپ پیچھے پڑ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی مانگے جا رہے ہیں، وہی مانگے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی خواہش مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر مقصود نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر چیز آپ کو مل جائے۔ تو قرآن کہتا ہے جب ہم جب انسان پر انعامات کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، اپنا پہلو لے کے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم به، اور تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو دور تک مخالفت کر رہا ہو، جو اس قرآن کی دور تک مخالفت کر رہا ہو، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا۔ آگے آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن برحق ہے۔ چنانچہ 1400 سال گزر گئے، ہر روز قرآن کی حقانیت بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں، وفی انفسہم، اور لوگوں کی اپنی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ قرآن ہی برحق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ آپ کا رب تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ شہید قرآن مجید میں ہے، شہید اصل میں کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حاضر ناظر، اکثر بولا جاتا ہے ہمارے اردو محاورے میں۔ یہ حاضر ناظر جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو میں بولا جا رہا ہے، اور یہ اصل میں ترجمہ ہے شہید کا۔ کیا آپ کے پروردگار کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے؟ تو قرآن مجید کی سائز سے معلوم ہو آیت نمبر 53 سے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا قرآن کی حقانیت لوگوں کے سامنے آتی چلی جائے گی۔ چنانچہ سائنسدان، مسلمان سائنسدان نئی سے نئی باتیں کہ دیکھو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی گئی جو اس زمانے کے اعتبار سے بھی درست تھی، اور اب جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی اس کے بعد کے اعتبار سے تو اور زیادہ درست ہو گئی ہے یہ۔ اس کو قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں اور ان کی اپنی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ قرآن ہی برحق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے پروردگار کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ اولم یکفی بربک، یہ ایسے ہی ہے جیسے کفا باللہ شہیدا باضائدہ ہے، اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ تو کیا آپ کے رب کو یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ آخری آیت میں فرمایا گیا الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، خبردار یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات میں شک میں ہیں۔ ساری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، ساری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہمارے پروردگار سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے پروردگار سے ملنا ہوگا جا کر، اور سارا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ فرمایا الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، خبردار بے شک یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات میں شک کے اندر ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک اللہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے گا اور سوال جواب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرما دے. تو آخری آیت میں ارشاد ہے الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، خبردار یہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کے اندر شک میں ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، خبردار اللہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یہاں آ کر الحمدللہ یہ سورہ حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت مکمل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سورۃ الشورى شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے قرآن کی تفسیر ہمارے لیے آسان فرما دے. دعا کر لیجئے. اور دعا سے پہلے ایک درخواست ہے، ہمارے ایک دوست جو اس مجلس میں شروع سے آتے ہیں شاہ عزیر فاروقی صاحب، وہ اور ان کے گھر والے پابندی سے اس مجلس درس قرآن میں آیا کرتے تھے. دو ہفتے پہلے، تین ہفتے پہلے ان کو فالج کا اثر ہو گیا ہے اور وہ گھر پر ہیں. میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا تو انہوں نے آپ سب حضرات سے دعا کی، خصوصی درخواست کی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید سمجھنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، قبر بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. حضرت مفتی رفیع صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، شاہ عزیر فاروقی اور بھی بہت سارے ہمارے احباب ہیں جو بیمار ہیں، اکابر ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، ہم سب کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرما. اللهم اجعل خیر عمری آخره وخیر عملی خواتیمه وخیر ایامی یوم القاک فی. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں طرح طرح کی حاجات ہیں، آپ ہی قاضی الحاجات ہیں، حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں. یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.